الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وہ خدا جس کے لئے تمام حمد ہے وہ خدا جس نے ہمیں خلق کیا اس پوری کائنات کو ہمارے لئے ایک ضیافت کا دسترخوان بچھایا وہ خدا جس نے ہمیں معرفت دی پیار دیا محبت دی ان پاک ہستیوں کی جو اس پوری کائنات کی وجہ جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی اس خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہماری توفیقات میں اضافہ کرے ہماری اطاعت میں اضافہ کرے ہماری عبادت میں اضافہ کرے ہمارے تسلیم میں اضافہ کرے ہمارے رزق میں اضافہ کرے روز محشر کی ذلت سے ہمیں بچائے اس دنیا کے اندر اگر اسلام کے لیے بہتر ہے اگر اسلام ہمارے خون سے بچتا ہے تو خدا ہمیں اس دنیا میں شہادت جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیں وہ ہر مسلمان شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ان آیات کی تلاوت ہر روز اگر نمازی نہیں بھی ہے تو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو ان آیات کی تلاوت کرنی پڑتی اگر وہ اہل البیت علیہم السلام سے پیار کرتا ہو یا معاذ اللہ ان کے ساتھ بغض رکھتا ہو تب بھی اس کو ان آیات کی تلاوت کرنی پڑتی اگر وہ عارف ہو یعنی خدا کی معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو پھر بھی اس کو ان آیات کی تلاوت کرنی پڑتی مرد ہو عورت ہو اگر بالغ ہے اس کو ان آیات کی تلاوت کرنی پڑتی ہے آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہو یا نہیں کہ قرآن کے اندر جو اتنی زیادہ سورہ ہیں کہ خدا نے سورہ الحمد کو ہی کیوں واجب کیا کہ ہر مسلمان اس سورہ کی تلاوت کرے اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی سورہ اپنی انتخاب کر لیتا اور کہتا کہ اس سورہ کو آپ کو واجب ہے کہ تلاوت کریں یو کوڈ ہیو چوزن اینی پرٹیکولر سورہ کوڈ ہیو ٹولڈ اس دیٹ وی ہیو ٹو ریسائٹ دیٹ سورہ ایز این obligation ان our prayers بٹ ہی ڈیسائڈیڈ دیٹ نو اونلی دس پرٹیکولر سورہ از گوئنگ ٹو بی ریسائٹیڈ اینڈ اف یو ڈونٹ ریسائٹ دس سورہ یور صلاح یور نماز از انویلڈ اب وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو پانچوں اسکول آف تھاٹ میں سے کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو ان سب کے نزدیک یہی ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے اگر آپ اس سورہ کی تلاوت نہ کریں یعنی اس سورہ کی تلاوت سے ایک انسان کو جو کہ خدا کی مخلوق ہے اجازت ملتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملاقات کر سکے
محمد
یعنی خدا کسی کو اپنے پاس، خدا کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں جب تک وہ شخص اس سورہ کی تلاوت نہ کرے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس سورہ کو پڑھنا پڑے گا. اب جس طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ خدا نے اس سورہ کو کیوں انتخاب کیا، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی کبریائی میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں، اپنی قدرت میں اس بات کو، اس بات کا تہیا کر لیا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جب وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا تو جب ملاقات ہوگی تو جبرن جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے وہ فضائل اہل بیت میرے ساتھ پڑھے گا. یعنی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے اس کو اگر آپ کھولیں تو سوائے آئمہ کے فضائل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس سورہ کو کھولیں تو سوائے وہ نتیجے جو لوگ ان کے دشمن تھے کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا یا وہ لوگ کیسے ہیں، اس کے علاوہ اس سورہ میں اور کچھ نہیں ہے. ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جب وہ اس سورہ کو پڑھے گا، وہ جانے یا نہ جانے، لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا؟ خدا کی ملاقات کے ساتھ ساتھ فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہوگا، اور جب وہ خدا سے خداحافظی بھی مانگے گا تب بھی ان کے اوپر سلام کیے بغیر خدا کے سامنے سے وہ فارغ نہیں ہو سکتا. آپ ساتھ ہیں نا؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہو تو جو کہ پیار رکھتے ہیں اہل البیت سے، ان کے دل منور ہونے چاہیے، ان کے چہروں پہ نور آنا چاہیے، ان کی زبان سے کچھ نکلنا چاہیے. یعنی جب نماز ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ. کس پہ سلام بھیجا؟ نبی پر. ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. بھائی اگر خداحافظی کرنی ہے تو کس کے ساتھ خداحافظی کریں گے؟ خدا کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ہر مسلمان خداحافظی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ رسول کے ساتھ. یعنی وہ شخص بھی جو اتنا بغض رکھتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے سال، 20 سال یا جو بھی ہے، جو کہ اندھا ہے، اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا رہے گا، جو اتنا تکبر دکھاتا ہے کہ میں خانہ خدا کی، اس کی جو ہے وہ امامت کرتا ہوں، اس نماز کی جہاں پہ سب مسلمان آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جو اس بات پہ تکبر کرتا ہے کہ ہم نے کبھی سلام نہیں کیا رسول کی زری کی طرف منہ کر کر. آپ رسول کی زری کی طرف منہ کر کے سلام کریں یا نہ کریں، اگر نماز ختم کرنی ہے تو سلام کے بغیر ختم نہیں کر سکتے. یعنی جب تک یہ نہیں کہا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، آپ کی نماز ہی نہیں ختم ہوتی، اور اگر یہ نہیں کہا تو نماز باطل ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں سلام آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین. اس کے بعد ہر وہ خدا کا عبد جو کہ صالح ہے اس کو بھی سلام کرنا پڑے گا. اگر اس کو سلام نہیں کریں گے تب بھی نماز. اب جو بھی صالح ہے اور جو سب سے زیادہ صالح ہے، جو تمام کے تمام صلاح کے اندر تمام کے تمام وہ لوگ جو کہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ افضل ہے کون ہے؟ ان صالحین میں سب سے زیادہ افضل رسول کے بعد کون ہے؟ اہل البیت علیہ السلام. اور ان کا سب سے پہلا، ہمارا سب سے پہلا امام علی ابن ابی طالب یعنی جب تک اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ان کو بھی سلام کرنا پڑے گا. صالحین آپ دیکھیں دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھیں, آپ کے پاس دنیا کی تاریخیں موجود ہیں. اگر ایک جو اس بات کے اوپر آ جاتا ہے, ایک یہودی اس بات پہ آ جاتا ہے کہ سب سے صالح, تمام صالحین کے اندر سب سے صالح جو شخص تھا وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تھا, تو مسلمانوں کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی. اب یا تو یہ کہ تاریخ کا صحیح طرح سے مطالعہ نہیں کیا, یا یہ ہے کہ وہ بغض جو اندر رکھتے ہیں وہ زبان سے اس بات کو کہنے نہیں چاہتے. ایک شخص تھا اسی طرح سے, اب واقعہ یاد آ رہا ہے تو آپ کو بتا دیتے, البتہ موضوع ہمارا وسیع ہے, ساتھ رہیں گے تو پڑھتے رہیں گے, جب ساتھ چھوڑا تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے.
نعرہ سلام اللہ
بغض رکھتا تھا قصبے کے اندر, سب کو معلوم تھا بغض رکھتا ہے, ناسبی تھا. ایک شیعہ عالم تھا وہاں پہ, سچی یہ کہانی ہے, شیعہ عالم تھا, وہ جا رہا تھا زیارت کرنے نجف میں امام کی. پورے قصبے والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ تم جو کہ جا رہے ہو اپنے مولا کی زیارت پر, اس طرح سے کرنا کہ ادھر جا کے دعا کرنا, دعا کرنا کہ جب ادھر پہنچو میری موت کی, یعنی pray that I die, go and ask your مولا your امام that I die, اور اگر تم حق پر ہو, اگر تمہارا دین یا آپ کا مذہب اگر حق پر ہے, تو جب تم واپس آؤ گے تو میں مرا ہوا ہوں گا. اور یہ پورے قصبے والوں کو پتہ لگ جائے گا کیا تم سچے ہو اور میں جھوٹا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب سارے قصبے کے سامنے اس نے یہ بات کی. وہ شخص جاتا ہے امام کی زیارت کے لیے, جا کے وہاں پہ التجا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, راز و نیاز کرتا ہے, روتا ہے. اب اس حالت کے اندر جب آپ زیادہ روئیں تو ایک غش کی حالت پیدا ہو جاتی ہے, انسان اس کو اوائڈ کرتا ہے, لیکن اگر وہ کنٹرول میں نہ رہے تو غش آ جاتا ہے. اس عالم میں دیکھتا ہے کہ مولا ہیں اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ مولا یہ شخص ہے, اس نے یہ کہا ہے, اب جو مذہب ہے وہ لائن پر ہے, اس کی حقانیت لائن پر ہے, آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ شخص مر جائے. امام کہتے ہیں کہ میں یہ دعا نہیں کروں گا, کہ مولا مذہب جیپرڈی میں ہے, دعا نہیں کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, سب کو پتہ لگے گا کہ ہم. امام کہتے ہیں کہ میں دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ شخص ایک دفعہ نجف آیا تھا, ٹیکسی میں بیٹھا تھا, میرے گنبد کی طرف اس کی نگاہ پڑی, اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اپنے دل میں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اس نے میرے اوپر ایک دفعہ جب سلام بھیج دیا تو میں کیوں خدا سے دعا کروں کہ وہ مر جائے. اب یہ کریم خاندان, یہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے جو خود کریم ہو, جو خود کرامت نہیں رکھتا وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. وہ شخص واپس جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہے, پورا قصبہ کھڑا ہے, کہتا دیکھا وہ ناسبی جو تھا بغض رکھتا تھا, کہتا دیکھا میں نے تو تم سے کہا تھا, کہتا کہ دیکھ مجھے, میں امام کے پاس تھا, ان سے میں نے خواب میں کہا کہ یہ دعا کر دیں, انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا نہیں کروں گا, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ تم ایک دفعہ نجف گئے تھے, ٹیکسی میں تم نے گنبد کو دیکھا تھا اور تم نے یہ سلام کیا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین, اور اس وجہ سے امام نے تمہاری جان بچا دی. اب وہ شخص جب ان الفاظ کو سنتا ہے رنگ متغیر ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے, چہرے سے واقعاً آثار نظر آتے ہیں کہ یہ شخص نے جو زبان سے جو جملات کہے اس کے دل کو جا کے لگے. رونے لگتا ہے سب کے سامنے, پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کہتا ایسا ہوا ہے, میں نے دل میں کہا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین, لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے ان پر سلام بھیجا تھا, اور یہ بات جو تم نے آج مجھے آ کے بتائی ہے یہ میرے وہ راز ہیں جو کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائے. اور وہ شخص اسی وقت کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. صلوات پر محمد. اب یہ آیات, ان آیات کا معنی کرتے ہیں, تھوڑی سی اگر ہو تو تفسیر بھی کریں گے, تاکہ جو ہم نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ فضائل ہیں اہل بیت کے, اور ہر مسلمان جو ہے وہ ان فضائل کو پڑھتا ہے جب وہ خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اور یہ خدا ہی نے ان فضائل کو لوگوں تک پہنچائے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے خدایا ہمیں ہدایت دے, کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. ہدایت وہ چیز ہے جس چیز کے بغیر انسان اگر ہدایت نہ پائے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے. یعنی انسان کے لیے ہدایت اتنی ہی ضروری ہے جس طرح سے ابھی آپ کے لیے آکسیجن ہے. اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو انسان کا یہ جو جسم ہے یہ وجود ادنا یہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے جو انسان کا ایسنس ہے جو کہ اس کی روح ہے, اگر اس کو ہدایت نہ ملے تو وہ مر جاتی ہے. جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت. اگر ہدایت نہ ملے تو نابودگی ہے اس کی. اب یہ ہدایت جو خدا دیتا ہے یا جس کی ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں, یہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کن کو ہدایت دیتی ہے؟ متقین کو. تو ہمیں ایک اور بات پتہ لگی کہ ہدایت انسان کے لیے لازمی ہے لیکن اس کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے. یعنی اگر استطاعت نہیں ہے ہدایت ہو بھی تو نہیں لے سکتا. اگر ہدایت اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو وہ اس کو نہیں لے سکتا. اب اگر آپ قرآن اور اہل بیت کو دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نزدیک ہیں کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے, اور یہ دونوں پلٹیں گے رسول کے پاس حوض کوثر, اور وہاں پہ جا کے ان کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے جو قرآن کے فضائل ہیں, اور ان کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے جو قرآن کے مسائل. یا جو اہل بیت کے فضائل ہیں وہ فضائل کس کے ہیں؟ قرآن کے. اور جو اہل بیت کے مسائب ہیں وہ مسائب کس کے ہیں؟ قرآن کے. یہ دونوں ایسی چیزیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی اور دونوں ایک ہیں. اب قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت صرف اور صرف کرتا کن کو ہے؟ متقین کو. تو امام جو مولا متقین ہو, اب وہ بھی اگر ہدایت کریں گے تو اس ہدایت کے لیے بھی وہی شخص لے سکتا ہے جو خود متقی ہو. اگر متقی نہیں ہے تو ان سے ہدایت نہیں مل سکتی. امام نے یہ نہج البلاغہ کے تمام خطبات لوگوں کے سامنے کہے, لیکن ان لوگوں میں سے کنوں نے ہدایت لی؟ جو تقوی خود رکھتے تھے, جن کا نام سلمان فارسی ہے, عمار یاسر ہے, ابو ذر غفاری ہے, مقداد ہے, ان لوگوں نے, میسم تمار نے ہدایت لی. وہ باقی کے لوگ جن کے پاس امام تھے اور ہدایت دیتے رہے لیکن انہوں نے ہدایت نہیں لی. اس وجہ سے نہیں لی کہ ہدایت نہیں تھی, اس وجہ سے نہیں ملی کہ استطاعت نہیں تھی. اگر استطاعت ہوتی مولا متقیان جو قرآن ناطق ہے, کیا تھا کہ وہ ہدایت نہ پاتے؟ جو جو بولتا ہوا قرآن ہے. حضرت حمام آئے, مولا سے پوچھا کہ مولا متقین کی صفات کو میرے لیے بیان کریں. اب میں آپ کو ایک متقی کے دل کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ متقی کا دل کیسا ہوتا ہے, اور اگر ہمارا بھی دل ویسا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ کام. حضرت حمام نے آ کے پوچھا کہ مولا مجھے صفات بتائیں متقین کی. امام نے کہا بس آپ واجبات کو ادا کریں, محرمات سے اجتناب کریں, یہی تقویٰ ہے. حضرت حمام کہتے نہیں, اس سے بالاتر کوئی اور چیز ہے. اب حضرت حمام کو پتا تھا کہ یہ واجبات کو ادا کرنا, محرمات سے اجتناب کرنا, یہ پہلا پلہ ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے. اس سیڑھی کے بعد بھی اور سیڑھیاں ہیں. یہ معلوم کس کو ہو سکتا ہے؟ جو اس پہلی سیڑھی پہ ہو. جب پہلی سیڑھی پہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے پتا لگے گا کہ دوسری سیڑھی بھی ہے؟ جب خود وہاں پہ پہنچے تب پتا لگا, کوئی سیڑھی کے پاس ہی نہ ہو. سیڑھیاں ہیں نا ادھر, ہمیں کیا پتا کتنے پلے کتنی سیڑھیوں کے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, سیڑھیاں ادھر ہیں, میں پہلی دفعہ آیا ہوں. جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, نگاہ پڑی کہ کتنے, صحیح جہاں تک نگاہ گئی. حضرت حمام نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اور بھی صفات ہیں, آپ ہمیں بیان کریں. امام نے شروع کیا ان صفات کو بیان کرنا. اب امام صفات کو بیان کرتے جا رہے ہیں, حضرت حمام کے چہرہ بدلی جا رہا ہے, رنگ متغیر ہو رہا ہے, پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے, جسم میں لرزاہٹ شروع ہو گئی. تا اس وقت تک امام نے ابھی اپنے خطبے کو ختم نہیں کیا, حضرت حمام چیخے اور اس دنیا سے چلے گئے. اب امام نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ایک متقی دل کا حال, اتنا اثر کرتی ہے ہدایت ایک متقی دل کے اوپر. اگر تقویٰ نہ ہو تو ہدایت اثر نہیں کرتی. وہاں پہ وہی لوگ بھی تھے نا, دوسرے لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ امام اگر یہی بات ہے تو یہ تو انفارمیشن آپ کے اپنے پاس ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک وہ شخص ہے جو ان ہدایت کو, اس ہدایت کو لے کر, اور اتنا اس نے لیا اور اتنا اس کا دل, اس کی زمین, اس کے دل کی زمین آمادہ تھی اس تقوی کو, ان صفات کو لینے کے لیے, کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور کچھ ایسے بھی تھے جو امام پر سوال کر رہے ہیں. یا جب امام کہتے تھے سلونی سلونی قبلن تفقدونی, تو کیا جواب آتا تھا؟ کہ امام یہ بتائیں کہ یہ ہم نے جو امامہ پہنا ہوا ہے اس کے اندر پیچ کتنے ہیں, یا ہمارے سر پہ بال کتنے. امام پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو, آگے سے جواب یہ آ رہا ہے. تو امام بھی ہدایت ان کو دے سکتے ہیں جو ہدایت کے قابل ہوں, اور ہدایت کی قابلیت کس سے آتی ہے؟ تقویٰ سے آتی ہے. اب ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں ہدایت دے. اب ظاہر ہے کہ ہدایت تب تک نہیں آ سکتی جب تک خود تقویٰ نہ ہو. کس رستے کی طرف؟ جو کہ سیدھا رستہ ہے. رستے ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, رستے ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, رستے ہو سکتا ہے نا کہ ایک لیفٹ ہو, ایک رائٹ ہو, ایک ایسا ہو سکتا ہے. آیا مراد صراط مستقیم کی ایک ایسے رستے کی ہے جو بالکل سیدھی لائن میں, یا آیا صراط مستقیم ایک وہ رستہ ہے جو لیفٹ رائٹ جاتا ہے لیکن آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے؟ سیدھا رستہ یعنی یا تو سیدھی لائن ہے جس کے اندر کوئی ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ایک رستہ ہے جہاں پہ لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ جو سیدھا رستہ ہمارے ذہنوں میں آیا ہوا ہے, یہ حقیقت میں ایک لکیر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے کے اندر کوئی اشتباہ, کوئی گمراہی نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ رستہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس رستے پہ چل پڑیں, اب میں نے ادھر آنا تھا, مجھے 401 لینی پڑی, 401 کے بعد مجھے ینگ سٹریٹ لینی پڑی نارتھ, اس کے بعد مجھے ایک رائٹ بنانا پڑا، پھر ایک لیفٹ بنانا پڑا، پھر ایک رائٹ بنانا پڑا، اور کر کے میں اپنی منزل تک پہنچ گیا. حتیٰ کہ اس رستے کے اندر رائٹ لیفٹ یہ سب کچھ تھا، لیکن اس رستے نے مجھے اپنی منزل تک پہنچا دیا. اب غلطی کیا ہوتی کہ رستہ اگر رائٹ جانے کے بجائے لیفٹ پہ جا رہا ہوتا، اگر میں رائٹ لے لیتا لیفٹ کے بجائے تو میں گمراہ ہو جاتا، یعنی واپس مجھے اسی رستے پہ آنا پڑتا. صحیح. اب یہ جو رستہ ہے اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے، اس رستے کے اندر کوئی مسٹیک نہیں، یعنی یہ تمام کا تمام بلو پرنٹ ہے، یہ تمام کا تمام نقشہ ہے جو ایک اسفل السافلین سے شروع ہوتا ہے اور ختم کا ہوتا ہے اعلی علیین تک. سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ ہیں. یہ جو فزیکل آپ کو لیفٹ اور رائٹ کا بتایا ہے، یہ لیفٹ اور رائٹ تو آپ لے رہے ہیں، لیکن رستہ ہی یہ ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب یہ جو رستہ ہے جہاں پہ آپ کو کبھی لیفٹ کبھی رائٹ لینا ہے، یہ لیفٹ اور رائٹ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی آپ کو اس رستے اسفل السافلین سے لے کر اعلی علیین تک پہنچنے کے لیے کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج ہے، کبھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی یہ تمام کے تمام لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیں گے تو پھر منزل تک پہنچیں گے. اگر ایک رائٹ کو چھوڑ دیا، اگر ایک لیفٹ کو چھوڑ دیا، تو جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، تا قیامت تک کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پہنچ سکیں گے. اب ایک سیدھا رستہ، اس کے بعد کیا کہ یہ رستہ جو ہے خدایا ہمیں وہ رستہ چاہیے کہ جو ان لوگوں کا ہو جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی. اچھا، جس کی ولایت کے اعلان کے بعد تمام نعمتیں تمام ہو جائیں، اتممت علیکم نعمتی، جس کی ولایت کے اعلان کے بعد وہ نعمتوں کی صف تمام ہو، ساتھ ہیں یا نہیں؟ ابھی تک نہیں سمجھ میں. دیکھیں اب آخر الزمان ہے نا، اب ہمیں بچے غیرت دلاتے ہیں.
محمد اہل بیت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
یعنی جس کی اگر اعلان ولایت نہ ہوتا تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری تمام میری نعمتوں کی صف تمام نہ ہوتی، ادھوری رہ جاتی. اب وہ نعمت جو کہ صف کو تمام کرے، اس کی ولایت اتنی بڑی نعمت ہو کہ جو باقی کی تمام کی تمام نعمتوں کو کامل مکمل کرتی ہو، تو آیا وہ شخص وہ نہیں ہے جس کے اوپر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ یعنی جس کی ولایت کا اقرار کر کے تمام کی تمام نعمتیں کامل ہوتی ہوں، آیا وہ شخص وہ نہیں ہے؟ اس آیت کا مصداق وہ شخص نہیں ہے؟ بے شک ہے. یعنی جب تک آپ اس کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، خدا کہتا ہے میری تمام کی تمام نعمتیں ادھوری رہ گئیں، تو وہ شخص جس کی اعلان ولایت ہے وہ خود آیا وہ نہیں ہے جس کے اوپر خدا ان نعمتوں کو نازل کرتا ہے؟ اور وہ ہستی ہے جو کہ حجت خدا، جس کے وسیلے سے باقی کی ساری کائنات کو نعمتیں ملتی ہیں، جس کے وسیلے سے ساری کائنات کو نعمتیں ملیں، آیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے؟ بے شک ہے. اب یہ جو نعمتیں ہیں یہ کیا چیزیں؟ روٹی پانی کپڑا گھر پیسہ، ہمارے لیے تو یہی ہے نا. اگر روٹی پانی کپڑا گھر پیسہ ہی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، تو پھر یہ رستہ تو وہ رستہ نہیں لگتا، یہ رستہ تو پھر ان کا رستہ ہو جائے گا جو سب سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں. ساتھ ہیں. جو سب سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ پانی رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ روٹی رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ کپڑا رکھتے ہیں، جو سب سے بڑا گھر رکھتے ہیں، پھر رستہ تو یہ ان کا ہو جائے گا اگر نعمتیں یہی چیزیں. اور متاسفانہ مسلمانوں نے نعمتیں یہی شمار کی ہوئی ہیں. اگر مسلمان نعمتیں یہی شمار کر رہے ہیں تو پھر کبھی اس صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکتے. اگر صراط مستقیم تک پہنچنا ہے تو پھر ان نعمتوں کی ڈیفینیشن کو بدلنا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ ہم جی کیسا ہونا چاہتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کیسا ہونا چاہتی ہیں جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں. کیوں ویسا ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کے رستے پر آنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس روٹی, ان کے پاس پانی, ان کے پاس یہ ساری زندگی کی ضروریات اعلیٰ طریقے سے میسر ہیں. اور ہو سکتا ہے اسی لیے ہم نے بھی اسی رستے کو انتخاب کیا. یعنی جب ہمیں تو امی ابو لے آئے تھے, ہم خود سے نہیں آئے, جبرن آ گئے صراط مستقیم پر. اب وہ لوگ جو کہ خود آئے ہیں, انہوں نے اس رستے کو انتخاب کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ یہاں پہ روٹی ہے, یہاں پہ پانی ہے, یہاں پہ چینی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے گھر ہیں, یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہاں پہ بڑا پیسہ ہے, ڈالر ہیں, نعمتیں ہیں خدا کی. اب یہ خدا کی اگر یہ نعمتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں انعمت علیہم, تو پھر یہ نعمتیں جن کے اوپر نازل ہوئی ہیں آپ خدا سے ان لوگوں کے رستے کی دعا کر رہے ہیں. آپ حقیقت میں ان لوگوں کے رستے کی دعا کریں. اگر آپ کے ذہن میں نعمت ولایت علی ہے, اگر آپ کے ذہن میں قرآن نعمت ہے, اگر آپ کے ذہن میں رسول کی سیرت نعمت ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہدایت نعمت ہے, اگر آپ کے ذہن میں دعا نعمت ہے, اگر آپ کے ذہن میں خدا کی واجبات کو ادا کرنا, محرمات سے اجتناب کرنا نعمت ہے, اگر صبر نعمت ہے, اگر شجاعت نعمت ہے, اگر کذب نعمت ہے, اگر صداقت نعمت ہے, اگر یہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کے ذہن میں صحیح ہیں, تب انعمت علیہم ائمہ علیہم السلام کے علاوہ اور کسی کا رستہ نہیں ہے.
ہمارے چھوٹے بھائی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ.
اب جس کے پاس یہ تمام نعمتیں ہوں وہ کسی اور در کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. جو یہ تمام نعمتیں رکھتا ہو یا ان تمام نعمتوں کے بارے میں معرفت رکھتا ہو وہ کسی اور کے در کی طرف نگاہ نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی اسے اور در نظر نہیں آئے گا جہاں پہ سید الساجدین ہو, جہاں پہ زین العابدین ہو, جہاں پہ جعفر صادق ہو, جہاں پہ موسیٰ کاظم ہو, جہاں پہ ہادی ہو, جہاں پہ نقی ہو, جہاں پہ عسکری ہو, جہاں پہ سید النساء العالمین ہو, جہاں پہ اشرف الانبیاء ہو, وہ پھر اور کسی در کی طرف نگاہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف یہ نعمتیں جس در کے پاس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ خدا نے کہا انعمت علیہم. اگر خدا بھی ان کو وہ اسی طرح کی نعمتیں کرتا تصور جس طرح سے ہم نے کیا ہے, تو آیا کبھی آپ کو کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ کبھی کہتا؟ پھر تو ایک ہی رستہ تھا نا, پھر تو ایک ہی رستہ تھا, یعنی روٹی پانی کپڑا کا. تو پھر اس نے یہ بعد میں کیوں کہا کہ نہیں وہ رستے نہیں جو کہ ان لوگوں کے رستے ہیں جن کے اوپر تیرا عذاب ہے, جو کہ تیرے غضب کے لائق ہیں, یا وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوائے اہل البیت کے رستے کے علاوہ باقی کے جتنے رستے ہیں یا تو قابل عذاب ہیں, یا تو وہ لوگ لائق عذاب ہیں, یا ہیں کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. یہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, یہ وہ لوگ ہیں جس کے دلوں پہ خدا نے مہریں لگا دی ہیں, نہ انہیں کچھ سنائی دیتا ہے, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ وہ کچھ سمجھ پاتے ہیں, بالکل کہ بالکل غفلت میں اس طرح سے سرگرداں ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہاں یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو یا رسول کو اذیت پہنچائی، خدا نے کہا کہ ان کے اوپر لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور جس کے اوپر خدا کی لعنت ہو وہ مغضوب علیہم ہیں، وہ ضالین نہیں ہیں. اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں اور اس در کی طرف دیکھ لے، واپس آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حر کہتے ہیں. یعنی اگر گمراہ ہو بھی جائے لیکن اسے پتہ لگ جائے کہ امام کیا ہے، اسے پتہ لگ جائے کہ ولایت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا درجہ کیا ہے، وہ اگر گمراہ بھی ہو جائے تو خدا سے معافی مانگ کر واپس صراط مستقیم پر آ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں پہ خدا نے مہریں لگا دیں، جن کے اوپر خدا نے لعنت کر دی، وہ لوگ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. صلوات پر محمد. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس رستے پر ہیں. ظاہر ہے تین رستوں کے علاوہ اور چوتھا رستہ نہیں ہے. اور اگر تو ہم ان لوگوں کے رستے پر ہیں جو گمراہ ہو گئے، مثلا بندہ اپنے ساتھ یہ بات سوچ سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو گیا ہوں، بھئی دیکھیں اب میں آ رہا ہوں نا، ساتھ ہے نا، ابھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں آ رہا ہوں نا تو آتا ہوں تو میں لیفٹ لے رہا ہوں، رائٹ لے رہا ہوں، لیفٹ لے رہا ہوں، رائٹ لے رہا ہوں، مجھے مل ہی نہیں رہی جگہ. گھنٹہ ہو گیا، دو گھنٹے ہو گئے، تین گھنٹے ہو گئے، چار گھنٹے ہو گئے. آیا میں اپنے آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو گیا ہوں، یا پھر بھی میں اسی گمراہی میں چلتا رہوں گا؟ بھائی کب اندازہ آئے گا؟ بالآخرے ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 60 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 80 سال کے بعد. بھائی کبھی تو نہ کبھی اگر انسان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہا، اس کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہو. ورنہ کیا ہے، اسی طرح سے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور انہوں نے ہماری جان لے لی، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم مغضوب علیہم کے دائرے میں آ جائیں گے نا. پہلے تو چلے ہم گمراہی کے دائرے میں تھے، اب کس پہ؟ مغضوب علیہم کے دائرے میں. انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس رستے پہ ہے، وہ منزل مقصود کیا ہے. جنت ہے، یہ جو ہم نے کہا صراط مستقیم، بالآخر ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جا کے ختم ہوتا ہے. تو جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے؟ جنت نہیں ہے. جنت میں تو صحیح کہا ہمارے کہتے ہیں کہ جنت میں تو پاگل بھی چلے جائیں گے اور بچے بھی چلے جائیں گے. وہ پاگل وہ جو کہ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے، خدا ان کے ساتھ اس طرح تو نہیں کرے گا آپ نے نماز، ان کا ذہن نہیں تھا ٹھیک، خدا کہے گا جائیں جنت میں. جو بچہ سکت ہو گیا یا بلوغ سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، وہ بھی بلکہ اس کے پاس تو شفاعت کا بھی حق ہوگا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کو بھی، میں نہیں جاتا اندر جب تک میرے ماں باپ نہیں جاتے. جنت جو ہے وہ منزل مقصود نہیں ہے. جنت حقیقت میں وہ موٹیویشن تھی کہ آپ کو اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں تو صراط مستقیم پہ واپس آ جائیں. جنت اور دوزخ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اگر وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، ان کی طلب یا اس کا خوف اس کو واپس صراط مستقیم پر لے آتا ہے. دیکھیں ہم نے اس لیے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں قربتن اللہ، جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں قربتن اللہ، جب آپ حج پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں قربتن اللہ، میں مجلس میں جاتا ہوں قربتن اللہ، یعنی ہر کام جو کہ میں کر رہا ہوں وہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے خدا کا قرب حاصل ہو. تو در حقیقت میں جو منزل ہے صراط مستقیم کے آخر میں وہ ہے خدا، وہ ہے خدا. یعنی خدا کے قرب کے آپ کتنا، خدا کے نزدیک کتنا ہوتے ہیں، لوگوں کو خدا مل جاتا ہے. اگر ہمیں ابھی تک نہیں ملا تو یہ سوچنا پڑے گا, ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہوں. اگر ابھی تک 20 سال میں 40 سال میں 60 سال میں 70 سال میں ہمارے پاس خدا ہمیں نہیں ملا, ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہوں. کل اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ. یہ آیت وہ آیت ہے جو کہ ہم سب کو یاد ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری مجالس سن لی. ٹھیک ہے, اب یہ جو مسلک کے حوالے سے نا, یہ سبل کے حوالے سے, صراط کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بس بات کر کے آپ کے ساتھ بحث کو تمام کریں گے. یہ آیت ہم سب نے سنی ہوئی ہے بلکہ ہمیں یاد بھی ہے. کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کی جو ہمیں یاد ہیں. اب صراط, یہ جو ہم نے سورہ الحمد کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی تشریح بتائی, جب آپ نماز پڑھیں تو اس تشریح کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فضائل اہل بیت ہیں, ہر مسلمان ان فضائل کو کہہ رہا ہے, جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. خدا کے ساتھ ملاقات بغیر اہل بیت کے فضائل کو کیے ہوئے نہیں ہو سکتی. خدا کے ساتھ ملاقات بغیر واجبات کو ادا کیے, محرمات سے اجتناب کیے نہیں ہو سکتی. یعنی اگر خدا ہی ہماری منزل مقصود ہے اور یہی صراط مستقیم ہے, تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ابھی تک خدا نہیں ملا, ہو سکتا ہے گمراہ ہو گئے ہوں اور واپس رستے پر آ جائیں. اور یہی ہم دعا کرتے ہیں, ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک, اب یہ جو آیت ہے یہ آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے, جانی ہوئی ہے, یاد کی ہوئی ہے. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آپ نے سب ساڑھے لا رہے تھے کہ ہم نے یاد کی ہوئی ہے, جانتے ہیں, تو معنی بتائیں پھر. کل اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ, کیا معنی بنتا ہے؟ کہہ دو, قل, کہہ دو کہ میں تمہارے سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے, صرف اور صرف اس کے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو. مودت اور محبت اور علیحدہ چیزیں, اس کے اوپر آج ہمیں پڑھنا نہیں ہے. لیکن آیا اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر رسول نے کچھ اور مانگا ہے؟ سوال یہ ہے, آیا قرآن کے اندر کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ خدا نے کہا کہ ان لوگوں سے اجر رسالت نہ مانگو لیکن اگر دینا چاہیں تو یہ کام کریں؟ آیا کوئی اور آیت بھی ہے؟ آپ سے سوال ہو رہا نا, جو کہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں. قرآن کے اندر ایک اور جگہ ہے, سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 57 ہے. اب وہ شاید جان بوجھ کر ہمیں نہیں بتائی گئی, بھائی جب کل اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ بتا دی گئی تو پھر ہمیں وہ آیت بھی بتانی چاہیے, بھائی رسول اس کو بھی تو مانگ رہے. رسول صرف اور صرف اپنے قربا کی, اپنے نزدیکوں کی, اپنے اہل بیت کی محبت کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہے ہیں. ہاں وہ اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, سکلین کے حوالے سے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, صحیح. لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کوئی چیز؟ آپ سورہ فرقان کو آیت نمبر 57 کو دیکھیے گا, وہ آیت کا اس طرح سے, کل اسألکم علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ ربہ الى ربہ سبیلا. معنی کیا؟ کہ کوئی اور میں تجھ سے اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ انتخاب کر لے. جو بھی چاہے, اگر میری رسالت کا اجر دینا چاہے, جو بھی چاہے اپنے خدا کی طرف کا راستہ انتخاب کر لے. اگر کوئی شخص خدا کی طرف کا راستہ انتخاب نہ کرے, اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ محبت اہل بیت نہیں رکھتے, انہوں نے اجر رسالت ادا نہیں کیا. اب اگر اس کے علاوہ بھی اجر رسالت ہیں اور وہ ہم اگر ادا نہ کریں, تو پھر ہم نے بھی اجر رسالت کو ادا نہیں کیا. اور وہ کیا ہے کہ جو بھی چاہے, یتخذ الى ربہ سبیلا, جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف جو سبیل ہے, جو رستہ جاتا ہے, اس کو انتخاب کر لیں. فَكَانُهُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ, دعائے ندوہ کے الفاظ ہیں کہ وہ اہل البیت علیہ السلام ہی کیا ہیں؟ سبیلیں تیری طرف. اب ہم کر کے واپس آیا اسی پہ آ گئے یا آیا یہ دونوں رستے کیا ہیں؟ ایک ہی. کیونکہ صراط مستقیم دو نہیں ہو سکتے. ہاں صراط مستقیم دو نہیں ہو سکتے. تو در حقیقت میں یہ دونوں رستے در حقیقت میں ایک ہی رستہ ہے. اب اگر کسی نے قرآن کو اس کی اتباع نہیں کی, آیا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اگر کسی نے اہل البیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, آیا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. تو جب قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ہیں اور دونوں کی اتباع لازمی ہے کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے, تو جو شخص ان دونوں کے علاوہ کسی اور رستے کو انتخاب کر لے, وہ یا تو گمراہ ہے یا مغضوب علیہم ہے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی ابو دا لا نہیں ہے, اس میں کوئی ابو دا لا نہیں ہے. سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. یعنی آپ کو وہ رستہ انتخاب کرنا ہے جو خدا کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے. آیا فسق اور فجور کا رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے؟ فسق اور فجور کا رستہ خدا کی طرف نہیں لے کے جاتا. آیا گناہوں کا رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے؟ خدا کی طرف نہیں لے کے جاتا. آیا سستی اور تنبلی کا رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا؟ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. ہم جن کی ولایت کا اقرار کر چکے ہیں, جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی, ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں. ہمیں ان کے دل کو نہیں دکھانا جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کی, انہوں نے رسول کے دل کو دکھایا. یہ کیا اجر رسالت دینے بی بی فاطمہ کے گھر آئے تھے؟ یہ بی بی فاطمہ کے گھر اجر رسالت دینے آئے تھے؟ آیا اس رسول کی زحمات کی یہ اجر ہے کہ اس کی بیٹی کے گھر کو جلایا جائے, اس کو در و دیوار کے درمیان میں اپنے بابا کو پکارنا پڑے؟ آیا یہ اجر رسالت ہے؟ دوسری طرف آیا اجر رسالت یہ ہے کہ واجبات کو انسان ترک کر دے؟ جن واجبات کو خدا نے واجب کیا ہے, جن کو رسول نے بتایا ہے کہ ان کو ادا کرو, انسان اس کو ترک کر دے, آیا یہ اجر رسالت ہے؟ جن محرمات سے اس نے کہا اجتناب کرو, ان محرمات کو کرنا, آیا یہ اجر رسالت ہے؟ آیا ہم اس طرح سے ان کو اجر رسالت دیتے ہیں؟ جو امام علی نے ہمیں باتیں کہی ہیں وہ ہم ان جو امام نے ہمیں باتیں کہی ہیں اگر ہم ان کو نہ کریں تو آیا یہ اجر رسالت ہے؟ امام کو رسول نے بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ ایک جگہ پہ کھانا ان کو ملا. امام نے کہا کہ یہ کھانا اس کے اندر زہر ہے, یہ کھانا نہ کھاؤ. امام نے حکم کیا. اس میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ کھاؤں, یہ کھانا اتنا لذیذ ہے, اتنا اچھا ہے, کیوں نہ میں کھاؤں. امام نے اس کھانے کو کھائے بغیر کہا کہ اس کے اندر زہر ہے. اب یہ امام ہی بتا سکتے ہیں. جو چونٹیوں کے گھر کو دیکھ کے یہ بتا دے کہ کتنی چونٹیاں ہیں اور کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ, یہ وہی امام بتا سکتا ہے. کھانے کو دیکھ کے کہا کہ اس میں زہر ہے, یہ نہ کھاؤ. شخص نے کھا لیا, لرزا, مر گیا. اس کا اب جنازہ ہے, میت پڑی ہے. رسول سے کہتے ہیں کہ یہ شخص مر گیا ہے, اس کا جنازہ آپ پڑھتے ہیں. رسول کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص اس وجہ سے مرا کہ مولا نے اسے کہا تھا کہ کھانا نہ کھاؤ, اس میں زہر ہے, اور اس نے کھا لیا. رسول یا آغائے انصاریان جو کہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں وہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. جنازہ پڑھا ہے, رسول کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا. لوگوں کو کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھوں گا, اس وجہ سے کہ اس نے علی کے حکم کو نہیں مانا. کیونکہ اس نے علی کے حکم کو نہیں مانا, اس نے علی کے دل کو آزار پہنچائی ہے. اس کی وجہ سے علی کا دل دکھا ہے. میں کیسے اس طرح کے شخص کے اوپر جنازہ نماز جنازہ پڑھ دوں؟ اب جنازہ پڑھا ہے, نہیں پڑھ رہے رسول. کیا کہتے ہیں؟ امام علی کو بلاتے ہیں. امام علی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا, اس نے میرا دل دکھایا ہے لیکن میں نے اس کو معاف کیا. رسول جب یہ جملہ سنتے ہیں تو پھر نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں. علی حکم دے جہاد کا, لوگ جہاد نہ کریں. علی حکم دے غیبت نہ کرو اور لوگ غیبت کریں. علی حکم دے کہ جھوٹ نہ بولو اور لوگ جھوٹ بولیں. علی حکم دے کہ رزق حلال کو کماؤ اور لوگ رزق حرام کو کمائیں. علی حکم دے ان تمام چیزوں کا نہج البلاغہ میں اور لوگ اس کے حکم کو نہ مانیں, اور پھر یہ کہیں کہ ہم رسول کے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں. آیت اللہ دستغیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ ایک تیر ہے جو کہ امام زمان کے دل پہ جا کے لگتا ہے. جب امام زمان کے پاس ہماری جمعہ کو سارے کے سارے کیا آیا, حسن فجر کی نماز قضا, ظہر کی نماز قضا, عصر کی نماز قضا, جھوٹوں کی لسٹ, غیبتوں کی لسٹ, حقوق العباد ادا نہیں کیے, لوگوں کے دلوں کو دکھایا, آپس میں پیار محبت نہیں رکھا, ایک دوسرے کی توہین کی, جب یہ لسٹ ان کے پاس جاتی ہے آیا ان کا دل خوش ہوتا ہے یا دل میں ناراحت پیدا ہوتی ہے؟ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاباش میرا شیعہ, تم نے بہت اچھا کام کیا. کونو لنا زینہ ولا تکونو لنا شہینہ, ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے باعث شرم نہ بنو. ان کے دل کو اذیت نہ پہنچائیں. آیا کم ٹوٹا ہوا ہے ہمارے مولا کا دل؟ آیا کم ٹوٹا ہوا ہے جو کہ ہم اور ان کے دل کو اذیت پہنچائیں؟ آپ کو پتہ ہے 1200 سال سے, 1200 سال سے وہ اس انتظار میں کہ کب اپنے جد کے قتل کا بدلہ وہ اٹھائے. اور یہ انتظار کیسا ہے؟ یہ انتظار ایسا ہے کہ خون آلودہ کرتا امام کا, امام حسین کا کرتا ان کی نظروں کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ زیارت نائیہ کو کبھی پڑھیں, یہ امام زمان جو مصائب بتاتے کربلا کے, یا امام آپ کربلا میں تھے؟ مصائب بتاتے ہیں کربلا کے, جو 1200 سال سے اس کرتے کو دیکھ دیکھ کے روتا ہو اور اس انتظار میں ہو کہ کب خدا اس کو حکم دے کہ وہ آ کے اپنے جد کے قتل کا بدلہ اتار لے. آیا اور اس کے دل کو ٹوٹنے کی ضرورت ہے؟ آیا اور اس کا دل توڑا جائے یا اس کے دل کو سکون پہنچایا جائے؟ جب آپ ان کے مصائب میں روتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان مصائب میں, جب امام بھی رو رہا ہوتا ہے آپ بھی رو رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس ان کے مصائب کو سن کے دل شکستہ ہوتے ہیں, جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری عذاب میں رو رہا ہے, اس کا دل بھی ٹوٹ گیا. جیسے جیسے میں کربلا کو دیکھتا ہوں, جب بی بی زینب کا نام آتا ہے, جب بی بی سکینہ کا نام آتا ہے, جب غازی عباس کا نام آتا ہے, اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے. تو جب اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں, امام کے دل کو سکون پہنچتا ہے. لیکن اگر وہ آنسو نکالنے کے بعد ہم واپس ان کے دل کو اذیت پہنچائیں خدا کی نافرمانی کر کے, بی بی فاطمہ کو آپ کے آنسوں کی، ہاں آنسو وہ لیتی ہیں، آ کے رومال میں ان آنسوں کو لیتی ہیں، کیوں لیتی ہیں کبھی پوچھا؟ آیا بی بی کے لیے ضروری ہے؟ کیا وہ چاہتی ہیں آنسو؟ یہ پوری کائنات جب سے کربلا کا واقعہ، بلکہ جب سے آدم اس دنیا پر ہے، یہ پوری کائنات کربلا کے مصائب میں رو رہی ہے، پوری کائنات کربلا کے مصائب میں رو رہی ہے۔ بی بی کیوں چاہتی ہیں کہ میرے عزادار ہوں جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کیوں چاہتی ہیں؟ اس لیے چاہتی ہیں کہ جب یہ آنسو نکلیں گے، میرے بچے کی شہادت کو سن کے، میری بیٹیوں کے کھلے سر بازاروں میں جا کر، میری بیٹیوں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان سن کر، میری سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان سن کر، اس کے گہواروں کو اتار کر، اس کے خون آلودہ کانوں کو سن کر، جب یہ آنسو بہائیں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کے دل شکستہ ہو جائیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں اس چیز کی بات پیدا ہوگی کہ کس طرح سے ہم آپ کو سکون پہنچائیں، کہ بی بی کس طرح سے ہم آپ کو سکون پہنچائیں، آپ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ بی بی آپ سے کیا چاہتی ہیں؟ اجر رسالت، میرے بابا کے رسالت کا اجر دے دو، وہ میرا بابا جس کے لیے، جس کو کہ مجھے ام ابیہا کہا گیا، مجھے پتہ میرے بابا نے کتنی زحمات اٹھائی ہیں، میں نے اس کے بہت دفعہ پاؤں میں سے کانٹے نکالے، جب وہ گھر آتا تھا اس کے جسم مبارک پر لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوتا تھا، میں اس کے لباس سے کوڑے کو ہٹاتی تھی، اس کے بالوں میں سے کوڑے کو نکالتی تھی، میں اس وقت بھی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان تمام زحمات کو دیکھتی تھی، اس نے جو 23 سال محنت کی، آیا یہ اجر تھا کہ اس کا ولی، اس کا وسیع، اس کا خلیفہ جب سلام کرتا تھا لوگ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے اجر رسالت کس طرح سے دیا؟ میرے بابا 3 دن تک ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے گا پوچھے گا، مجھے گھر سے نکلنا پڑا، میں گھر سے نکلی، میں در ہر در کو جا کے میں نے دستک دی، لوگوں سے کہا آیا کیا ہو گیا ہے، تم بھول گئے ہو؟ میں نے چکیاں پیس پیس کر جس اولاد کو بڑا کیا، جن زحمات کو اٹھایا، صبح سے شام تک محنت کی، کھانا پکا کے ان کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، ان کو اپنی گود میں کھلایا، جن کی میں نے پرورش کی، جس کا نام حسن، جس کا نام حسین، جس کا نام زینب، جن بچوں کو میں نے اتنی زحمت سے پالا، آیا یہ اجر رسالت بنتا تھا کہ ایک کے تابوت پہ تیر برساؤ تم، ایک کا گلا کاٹ کے سینہ پہ نیزے پہ لے آؤ، اور دوسری کی چادر کو چھین کے، میری چادر کو چھین کے، اس کو کبھی کوفہ کے بازار میں پہناؤ، کبھی شام کے بازار میں؟ یہ اجر رسالت نہیں ہو سکتا، ہمارے دل کو اس سے سکون نہیں ملتا۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم بی بی فاطمہ کے دل کو کچھ سکون پہنچا سکے، جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے واقعے کو دیکھا، جو اپنے بیٹے کو اصل